الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على آبائهم أجمعين من اليوم أدابتهم إلى قيام يوم الدين درود بج محمد وعلى محمد آغاز میں سورہ فاتحہ کی اپیل ہے اپنے تمام مرحومین کو اس میں شامل کرتے ہوئے مسجد کے ان خادمین کے مرحومین کو بھی شامل کرتے ہوئے اپنے توفیقات میں اضافے کے لیے اور ان جوانوں نے جنہوں نے یہ ماحول بنایا اور اس ماحول کے اندر اس مجلس اعضا کے اندر فرش اعضا کو بچھانے میں کسی طرح سے بھی تعاون کیا یا وہ افراد جو یہاں خدمت کرتے رہے برادر شمیم ہیں برادر یہ بزرگ ہمارے منور صاحب اور خاص طور پہ انہوں نے بھی اپنی بچی کے لیے محکومہ ہیں سورہ فاتحہ کی اپیل کی ہے ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور مسجد کے خادمین جو یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ مثلا جو بھی افراد مثلا کیمرے کے افراد انجام دیتے رہے سب فرش اعضا کا حصہ ہیں جو ساؤنڈ کے خدمات انجام دیتے رہے ہیں جو جنریٹر کی مسئولیت ہے جن کے پاس سیکیورٹی کے لیے جو افراد گیٹ پر معمور ہوتے ہیں ان تمام افراد کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور ان کی مرحومین کے جمال رحمت میں جگہ عطا کرنے کے لیے ایک سورۃ مبارکۃ الفاتحہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم اے ایمان لانے والوں اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری نصرت کرے گا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط فرمائے گا صدق اللہ العلی العظیم خداوند متعال نے نصرت الہی مدد خدا مدد انبیاء الہی سے تعبیر کیا ہے اگر کوئی خدا کی مدد کرنا چاہتا ہے اسے اپنے دور کے امام اپنے دور کے ہادی اپنے دور کے نبی کی نصرت کو سمجھنا ہوگا اپنے دور کے نبی کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا اور ہر دور میں معاشرے کے اندر موجود مختلف طبقات کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں وہ خصوصیات جو کسی نبی کا ناصر بناتی ہیں جو کسی امام کا ناصر بناتی ہیں جو کسی نائب امام کا ناصر بناتی ہیں وہ کربلا معلی کی اس تحریک میں عاشورہ کی اس تحریک میں ہم نے ملاحظہ کیا چند ناصران نے امام حسین کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ہوا کہ مختلف زمانوں میں کس طرح سے انبیاء کی خدمت ہوتے ہوتے معرکہ کربلا میں سید الشہداء کو انصار ملے مدینہ سے لے کے مکہ میں و مکہ سے کوفہ آتے ہوئے راہ کوفہ سے کربلا کے راستے میں مختلف طریقے سے سید الشہداء نے اپنے انصار تک اپنی تحریک عاشورہ کا پیغام پہنچایا, اور وہ پیغام پہنچاتے پہنچاتے شب عاشور آ گئی. شب عاشور جو آج کی شب ہمیں درپیش ہے, تاریخ اسلام میں اس قدر پر اسرار شب نہیں دیکھی آج کی شب. شب عاشور شب عہد بھی ہے, شب عاشور شب نصرت بھی ہے, شب عاشور شب اظہار وفا بھی ہے. شب عاشور ہرگز ہرگز الوداع کی شب نہیں ہے, شب عاشور شب ارادہ مومن ہے, شب عاشور اظہار لبیک کی شب ہے. یوم عاشور و عصر عاشور, اس ایک شب میں اتنے رموز و اسرار اور راز چھپے ہوئے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کی بدولت ان رازوں کو کھولا جا سکتا ہے. شب عاشور جو اہتمام سید الشہداء نے کیا, شب عاشور جو کلام اپنے انصار سے وہ آخری خطبے دیے, شب عاشور خیمہ حسینی میں جو سید الشہداء نے خطاب کیے, شب عاشور اہل بیت اطہار کی ان خواتین کے ساتھ جو خطاب کیے, شب عاشور اپنے بچوں سے اپنے جوانوں سے بنی حاشم کے جوانوں سے جو خطاب کیے, اور شب عاشور اصحاب امام حسین نے جو سید الشہداء سے وفا کا اظہار کیا, اور شب عاشور جو سید الشہداء نے ان کو ان کے مقامات دکھائے, شب عاشور جو سید الشہداء نے ایک ایک شہید کو اس کی منزل و مقام و مرتبہ بتایا, اور شب عاشور جو عہد انصار کربلا نے سید الشہداء کے ساتھ کیا. بس آج کے شب کے مستحب اعمال بھی ہمیں معلوم کہ شب عاشور کے اعمال ہیں, اور یہ اعمال دراصل ان کا فلسفہ آج کے شب مومن کو جوڑنا ہے, مومن کو یاد دلانا ہے. مومن کے سامنے سید الشہداء نے کچھ نمونے شب عاشور پیش کیے ہیں کہ یہ عاقبت ہے متقین کی, یہ عاقبت ہے ناصرین کی, یہ عاقبت ہے انصار اللہ کی, یہ عاقبت ہے انصار انبیاء کی, یہ عاقبت ہے انصار قرآن کی, اور یہ عاقبت ہے انصار کربلا کی. شب عاشور سید الشہداء نے یہ نمونے ہماری خدمت میں پیش کیے گئے. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ناصر کربلا ہونے کے لیے چند صفات کا ہونا لازم ہے, جس کو شہید مطہری نے حماسۂ حسینی کتاب شہید مطہری کی ان صفات کا ان اقدار کا شہید متحر نے تذکرہ کیا کہ سب سے برجستہ صفت عزت کی شہید متحری ذکر کرتے ہیں کہ ایک ناصر اپنے زمانے کے امام کا ہونے کے لیے عزت ہے. ایک صفت معرفت امامت پیش کرتے ہیں کہ معرفت امامت ہونا ضروری ہے, فقط تذکرہ امامت نہیں معرفت امامت, جو رابطہ بناتی ہے دراصل مومن کا اپنے زمانے کے امام سے معرفت امامت. بس آج اگر ہم دیکھیں خود جناب زینب اولیاء کی شخصیت, ایک مرتبہ درود بھیجے محمد آل محمد, اگر جناب زینب کی شخصیت کو دیکھا جائے اور معرفت امامت کے دید سے جناب زینب کو دیکھا جائے, تو آپ یہ توجہ کریں گے کہ ہمیں زیادہ تر جو تذکرہ سنایا جاتا ہے وہ مظلومیت اپنی جگہ موجود ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کا اس کے خون کے آخری قطرے تک ساتھ دے رہی ہے, لیکن جناب زینب کی شخصیت کو ایک اور نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. یعنی ایک مومنہ اپنے امام وقت کے ساتھ کیسے ہے, اپنے امام زمانہ کے ساتھ, اپنے امام زمانے کے ساتھ کیسے مدینہ کو ودا کرتی ہے. آپ دیکھیں کیوں جناب زینب کے وہ کلمات, وہ ناصرانہ ادائیں جو اپنے شوہر گرامی سے فرمایا کہ اے عبداللہ اگر آپ زینب کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے تو زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہے گی. یہ فقط معاملہ بھائی کا نہیں تھا, امام زمانہ کا معاملہ تھا. امام زمانہ کی نصرت کے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکتی. نصرت امام زمانہ اپنے زمانے کے امام کی شانہ بشانہ زندگی گزارنا زینب کے لیے دشوار ہے. شانہ بشانہ زندگی کے علاوہ زندگی گزارنا دشوار ہے زینب اولیا کے لیے. یہ تعلق ہم نے حضرت عباس کی زندگی میں بھی ایک بھائی کی حیثیت سے دیکھا ہے، لیکن نصرت امام زمانہ میں حضرت عباس عجیب نظر آتے ہیں. ایسے ناصر سید الشہداء نے پیش کیے. بس ایک مرتبہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ناصر کی اوج کیا ہے. ناصر کی اوج یہ ہے کہ وہ اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اتنی جرت اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ زمانے میں اگر امام زمانہ سے ملاقات و امام زمانہ کے ساتھ رابطہ و امام زمانہ سے قربت اگر زمانے کا کوفہ و زمانے کا شام و زمانے کا یزید و زمانے کے منافقین و زمانے کے مشرکین و زمانے کے بزدل مصلحت پرست دنیا پرست اگر امام زمانہ کا ساتھ چھوڑ بھی جائیں، زینب فقط تلے زینبیت تک امام زمانہ کے ساتھ نہیں گئے بلکہ اس شہید امام کا پیغام پہنچانے تک امام زمانہ کے ساتھ ہیں. درود بھیجیں محمد و محمد. بس ناصر کی یہ صفات کے ناصر کے اندر غیرت ہونا ضروری ہے اپنے امام زمانہ کے ساتھ اگر اس نے زندگی بسر کرنی ہے. دونوں چیزیں ملا کر نہیں چلی جا سکتی. یہ دین کی دو قسمیں ہیں، دینداروں کی دو ایسی قسمیں ہیں جنہیں نہ آئمہ نے قبول کیا نہ انبیاء نے قبول کیا. دو قسمیں دینداری کی. ایک قسم سیکولر اسلام ہے، سیکولر اسلام دنیاوی اسلام، لذت پرستانہ اسلام، دنیا پرستانہ اسلام. یہ اس کا مشاہدہ سید الشہداء کوفہ و شام و کربلا و مکہ و مدینہ و بصرہ و یمن و شام اس اسلام کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے. کیسا اسلام ہوتا ہے یہ سیکولر اسلام؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مخلوط اسلام ہے جس میں دنیا بھی بچانی ہے اور اسلام کا لبادہ بھی اوڑے رکھنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ سید الشہداء کے قتل میں فقط وہ شریک نہیں ہے کہ جس کی تلوار استعمال ہوئی، فقط وہ شریک نہیں ہے کہ جس کے گھوڑے استعمال ہوئے، جس کی نفری استعمال ہوئی، جس کی فوج استعمال ہوئی. فقط پسر سعد اس جرم میں واحد شریک نہیں ہے، بلکہ وہ شخص کہ جس نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا وہ بھی ظلم میں برابر کا شریک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو دنیا سید الشہداء سے زیادہ بہتر نظر آ رہی تھی. سید الشہداء کی نصرت و مدد میں اس کو اپنی دکانیں، اس کو اپنا کاروبار، اس کو اپنا گھرانہ. اب دیکھیں زہیر بن قین ایک یہ بھی ناصر ہے کہ جب مدد کرنے کی باری آئی زہیر نے جب دیکھا مناسب نہیں ہے. وہ ایک ماجرا ہے، زہیر نے کیوں طلاق دی تھی اپنی زوجہ کو اور اپنے بچوں کو. وہب اپنے کاروان سمیت سید الشہداء کے ساتھ آئے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زہیر امامت امام حسین پر ایمان نہیں رکھتے تھے. زہیر اپنے مسلک کے اعتبار سے اہل سنت تھے، زہیر بن قائم. لیکن جب دیکھا مناسب نہیں ہے یہ حالات، وہاں پر فوراً اپنے خاندان سے جدا ہوتے ہیں. براعت، مختلف براعتیں آئیں گی. یہ دین ہمارا، وہ جو شخص براعت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتا وہ ناصر حسین نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں براعت ہم نے بہت آسان سمجھا، تولا و تبرع، براعت و ولایت، یہ دو اصل اساس تشیع ہے حقیقی اسلام کی. براعت ناصر حسین کی ایک خصوصیت. ایک ناصر فقط ولایت کا اظہار نہیں کر رہا تھا کربلا میں بس سید الشہداء کے ساتھ، بلکہ جہاں جہاں بھی اس کو براعت کا اظہار کرنا تھا یہ براعت کر رہا تھا. کتنوں کو لوگوں نے روکا کہ آپ اگر سید الشہداء کا ساتھ دیں گے، اگر آپ حسین ابن علی کے ساتھ چلیں گے، تو کہتے تھے کہ ناؤز باللہ اس وقت امت میں تفرقہ پیدا کر رکھیں گے یہ نواسۂ رسول. بھڑکاتے تھے ناصر حسینی کو، انصار حسینی کو. سید الشہداء کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہم اس لیے ساتھ نہیں دے رکھے کہ یہ حاکم وقت کے خلاف امت میں تفرقہ ڈال رکھے ہیں.
ظالم اس فاسد حاکم کے خلاف یہ بات کرتے تھے اور یہ ان کی باتیں تھیں. اور ایک نے حتیٰ جب سید الشہداء مکہ سے نکل رہے تھے, جب مکہ سے نکل رہے تھے تو اسی حاکم مکہ کے ایک پولیس اہلکار نے, ایک سپاہی نے آ کے سید الشہداء سے یہ کہا تھا کہ آپ جو کام انجام دے رکھے ہیں دراصل آپ امت کی وحدت کو توڑ رکھے ہیں, کہ آج یہ آوازیں نہیں ملتی. جو بھی ظالم و فاسد حاکم کے خلاف کوئی بات کرنا چاہیے کہتے ہیں اس سے یکجہتی خراب ہو گئی, اس سے قوم کے اندر تفرقہ پیدا ہوگا, اس سے ملت کے اندر تفرقہ پیدا ہوگا. سید الشہداء کو یہ الفاظ کہے, جب سید الشہداء کو یہ الفاظ کہے وہاں سید الشہداء نے یہ کہا تھا کہ لی عملی, میرے لیے میرا عمل ہے, ولکم عملکم, تمہارے لیے تمہارا عمل و تمہارا راستہ و تمہاری یہ سوچ تو تم سوچ رہے ہو. اور وہاں پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا انی بری ام, انی بری ام, میں بری ہوں ہر اس چیز سے کہ جو تم عمل کرتے ہو. مما تعملون, انی بری ام مما تعملون, میں بری ہوں تمہارے اس انداز سے, تمہارے اس عمل سے, تمہارے اس راستے سے. یہ اسی سپاہی کو کہا تھا براءت کرتا ہوں میں بری. اور اس کو بھی کہا کہ وانتم, وانتم اس کو بھی کہا کہ وانتم یبرئون مما اعملوا, اور تم بھی بری ہو ہر اس چیز سے کہ جس سے میں کر رہا ہوں. یعنی سید الشہداء کیا فرما رہے تھے کہ تم میرے عمل سے براءت کر رکھے کو, میں تمہارے رویے سے براءت کر رہا ہوں, میں تمہارے انداز عمل سے براءت کر رہا ہوں. انتم بریونا مما عملو, اور تم براءت کر رہے ہو دراصل اس سے کہ جو میں کچھ کرنے جا رہا ہوں. بس یہ براءت حسین کے مقابل دشمنوں سے جو کرنی تھی وہ حسین سے کرنا شروع ہو گئے تھے. براءت کا عمل, ولایت و براءت, اس کا معنی بھی آپ کی خدمت میں سطحی یعنی عام معنی. ولایت یعنی اپنے آپ کو جوڑنا ہر اس امر سے کہ جس سے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے. خود خداوند متعال کی ذات, خدا کا دین, خدا کے انبیاء, خدا کے آئمہ, خدا کا قرآن, خدا کا راستہ, اس سے اپنے آپ کو جوڑنا, اس کے ساتھ زندگی گزارنا, یہ ولایت. بعض ولایت کا اقرار کرتے تھے, آئمہ کے ارد گرد زندگی گزارتے تھے لیکن براءت نہیں کرتے تھے. یعنی کس سے؟ یعنی دشمنان حسین سے. یعنی کس سے؟ یعنی دشمنان قرآن سے. یعنی کس سے؟ یعنی دشمنان دین سے و دشمنان خدا سے براءت نہیں کرتے تھے. سید الشہداء سے دم بھرتے تھے ولایت کا, ہم آپ کے شیعہ ہیں, آتے یہ بھی کہتے تھے ہم آپ کے شیعہ ہیں. نہ اپنے عمل میں ان عادتوں سے براءت کرتے تھے جو ناصران حسینی کی نقی ہیں, اور نہ ہی اپنی اجتماعی زندگی میں ان افراد سے, ان اداروں سے. آج ہے نا ہمارے درمیان بھی سیاسی پارٹیاں بھی ہیں, سیاسی گروہ بھی ہیں, اجتماعی پارٹیاں بھی ہیں. کیا ایسا ہو سکتا کہ میں یہاں پر حسین حسین کروں اور حسین کے دشمن کسی پارٹی میں میرا نام بھی ہو, کسی سیاسی پارٹی میں میرا نام بھی ہو, کسی ظالم و حاکم فاسد حاکم کی کسی پارٹی سے میرا تعلق بھی ہو اور میں حسین کا ناصر بھی بن سکوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا کہا تھا, کیا کہا تھا؟ حضرت ابراہیم کی ذریت میں خداوند متعال نے کہا تھا کہ میں ظالمین کو امامت عطا نہیں کرتا, ظالمین کو امامت عطا نہیں کرتا. اس لیے حضرت ابراہیم کا بہت سخت تھا یہ میدان امتحان. آپ نے دیکھا وہ واقعہ حضرت ابراہیم کا, ابراہیم کی براءت اس قدر اہم تھی, آج حج کا رکن ہے وہ براءت, براءت از مشرکین. اس براءت کو کیے ہوئے بغیر حج قبول نہیں ہے, حج ادا نہیں ہوتا. ابراہیم کی براءت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کے والد مشرک تھے, جانتے ہیں تذکرہ ایسا. حضرت ابراہیم کے تایا یہی آزر جن کا تذکرہ آتا ہے, یعنی کہ والد کے بڑے بھائی آزر کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ آزر بت پرست بھی تھے اور ان لوگوں کی ٹیم میں بھی شامل تھے, اس سیاسی پارٹی کا بھی حصہ تھے مشرکین کی, اور چاہتے تھے کسی طریقے سے حضرت ابراہیم کو اپنے ساتھ لے لیں. حضرت ابراہیم کو بھی اسی شرک پر وادار کرنا چاہتے تھے. حضرت ابراہیم نے واضح کہا تھا کیسے تعلق اپنا توڑا, واضح کہا تھا کہ میں بری ہوں آزر سے, اس کی شرک سے بھی بری ہوں, اس کے بتوں سے بھی بری ہوں, اگرچہ میرے تایا ہیں دو. سب سے کہا اپنی قوم کے بارے میں کہا تھا کہ میں اپنی اس قوم سے جو مشرک تھی. حضرت ابراہیم کا اعلان قرآن میں سری آیا تھا, سورہ ممتحنہ اس کے اندر بھی تذکرہ ہے اس کا, اور تفصیل کے ساتھ ایک اور سورہ کے اندر اور بھی تفصیل کے ساتھ. وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ براءت, خود سورہ براءت قرآن میں ایک مکمل سورہ جس کا معروف نام سورہ توبہ ہے, جس میں بسم اللہ نہیں ہے شروع, واحد سورہ کے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں, سورہ توبہ. سورہ براءت ہے اس کا ایک نام, شروع ہی بری سے ہوتی ہے, یہ براءت سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ. آپ کو معلوم ہے کہ اس براءت کی سورہ جب نازل ہوئی, یہ نازل ہونے والی سورہ, اس کو پہنچانے کا اہتمام عجیب ہے. پہلے نبی اکرم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو مشرکین میں, مکہ کے ارد گرد, کعبے کے ارد گرد اس سورہ کی آیات سنا دو جا کر. لیکن جب وہ راستے میں تھے, خدا کی جانب سے حکم آیا, یہ براءت کا اعلان ہے, اے نبی علی کو حکم دیجئے کہ علی جا کر براءت کی آیات کا تلاوت کرے. درود بھیجو محمد و آل محمد. ابھی وہ صحابی راستے میں تھے کہ حکم آیا براءت کی سورہ, علی اعلان کریں گے اس کا جا کر. وہ واپس آئے, امیر المومنین نے جا کے یہ حکم ان کو سنایا کہ نبی اکرم نے یہ معموریت میرے سپرد کی ہے. انہوں نے فوراً مان بھی لیا اور واپس آ گیا. اور امیر المومنین نے ایک ایک جگہ جا کے کعبے کے کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی دروازے پہ کبھی باہر کبھی اندر, مکہ کے اندر ہر جگہ سورہ براءت کی اعلان کیا. آئمہ کا راستہ یہ ہے, براءت کے بغیر نہیں, یہ مکس دین, یہ دین ہے. یعنی تولا سکھاتا ہے, دشمنان اہل تولا سے تبرع نہیں سکھاتا. تبرع بھی ہمیں کیا سکھایا گیا؟ تبرع یعنی گالی, تبرع یعنی نازش کا الفاظ کہنا, تبرع یعنی توہین کرنا. تبرع توہین کو نہیں کہتے. براءت, شب براءت بھی ہے ہم مناتے ہیں, شب براءت دراصل اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے چنگل دشمنان خدا سے, یہ براءت ہے. براءت گالی کو نہیں کہتے. ہمارے ذہن میں یہ کہ کسی بھی مخالفین کے لیے زشت الفاظ کہے جائیں, نازیبا الفاظ کہے جائیں, مقدس شخصیات کی, کسی بھی مکتب کی مقدس شخصیات کے لیے نازیبا الفاظ ہم سمجھتے ہیں, یہ لعن بھی یہ نہیں ہے. لعن یعنی کسی کے لیے رحمت خدا سے دوری کی دعا, گالی نہیں ہے لعن. براءت گالی نہیں ہے, ان راہوں سے اجتناب ہے براءت کہ جن راہوں پر رہنا حرام ہے, ان حاکموں سے اجتناب ہے براءت جن کی حکومت میں زندگی گزارنا حرام ہے. یعنی وہی سلسلہ ولایت کا, یعنی ہم ولائی نہیں ہو سکتے, چاہے اس زمانے کے یزید کا انکار نہ کریں یا اس زمانے کے یزید کا انکار نہ کریں. اگر کسی کی حمایتیں آج کے شمر کے ساتھ ہیں, آج کے آل سعود کے ساتھ ہیں, آج کے عبید اللہ کے ساتھ ہیں, آج کے اسرائیل کے ساتھ ہیں, آج کے امریکہ کے ساتھ ہیں, آج کے برطانیہ کے ساتھ ہیں, آج کے یہودیوں کے ساتھ ہیں, یا آج کے ان عربی شمر صفت حیوانوں کے ساتھ ہیں, اور اگر وہ یہاں پر فرش ادا پر آ کر حسین حسین کی صدائیں بلند بھی کرے, لیکن اپنے آپ کو بری نہ کرے شجر خبیثہ آل سعود سے, یہ حسینی نہیں ہوتا. ایک واقعہ بہت معروف, امام ہاشم کا واقعہ, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, درود بھیجو محمد و آل محمد. قم میں کافی اساتید نے یہ واقعہ نقل کیا, میں اس شخص کے نام کے تعقب میں تھا کہ وہ شخص کون تھا کہ جس سے امام نے منع فرمایا تھا کہ اس شخص سے جا کر ملاقات نہ کرنا, اس سے نہ ملنا. امام ہشتم کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا, ملاقات کرتا تھا, امام کے درسوں میں بھی شرکت کرتا تھا, امام کے پاس بھی آتا تھا, لیکن ایک مرتبہ امام ہشتم نے اسے اندر آنے سے منع کر دیا. دربان سے کہا کہ اس شخص کو اندر آنے مت دینا. دربان کو نام نہیں بتایا تھا, بتایا تھا یہ شخص ہی اندر نہ آ پائے. جب وہ بہت زیادہ اصرار بھی کرتا تھا پھر دربان کو نام بھی بتا دیا کہ اس شخص کو جس کا نام فلاں 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 ہے یہ گھر میں نہیں آنا چاہیے, میں اس شخص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا, میں اس شخص سے ملنا نہیں چاہتا. یہ اظہار آئمہ بہت کم کرتے تھے, یعنی اس کا مطلب اس نے خط قرمز کو عبور کیا, ریڈ لائنز کراس کیا. دو دن آیا, تین دن آیا, چار دن آیا, کافی آیا, یہ دروازے پہ بیٹھ کر روتا تھا اور دربان سے کہتا تھا فقط مجھے یہ جانے دو کہ مجھے وجہ معلوم ہو جائے کہ مجھے کیوں روکا گیا ہے. اس کا دل اس نے اصرار کیا, اس نے امام سے کہا کہ وہ یہ شخص چاہتا ہے کہ کم از کم مجھے ایک مرتبہ اپنے مولا کی بارگاہ میں جانے دیا جائے کہ میں ان سے وجہ پوچھ لوں, اس قدر بے رخی اور اس قدر مجھے منع کیا جانا. مولا نے کہا اگر وجہ جاننا چاہتے ہیں بلا لو, آنے دو. اندر آتا ہے مولا کے سامنے اسی آنسوؤں کے ساتھ, گریہ کے ساتھ, فرمایا جی کیا سوال ہے؟ کہا امام اس رویے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. فرمایا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. مولا نے کہا, کہا کیوں؟ کہا تو اس کی محفل میں جا کر بیٹھتا ہے کہ جو دشمن خدا ہے, جو دشمن قرآن ہے, جو دشمن اسلام ہے, چونکہ تیرا تعلق اس سے ہے, میں اپنی زبان میں کہوں گا چونکہ تو بری نہیں ہے دشمن خدا سے, تو براعت کا اظہار نہیں کرتا, پس ولایت بھی تیری قابل قبول نہیں ہے. نام تک پوچھا, امام نے نام بتایا یعقوب جعفری. تاریخ میں مفصل اس کے بارے میں آیا کہ اس کی خیانتیں کیا ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. مولا نے کہا یعقوب جعفری کی محفل میں بیٹھتا ہے تو جا کے, چونکہ تو تیرا آنا جانا یعقوب جعفری کے پاس ہے, بس تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دے, میں بری ہوں. لیکن امام کیسے برات کر, وہاں نہیں ملنا چاہتے, بس یہ زمانے کا امام ملنا چاہے گا, میری الفتیں, میری ہمدردیاں آج کے یزید کے ساتھ ہوں, کہاں سے کرم ہوگا اس ملت پر. آج دیکھیں پاکستان کا حال, پاکستان کی یہ صورتحال, آج جو کشمیر کے معاملے پر پاکستانی حکام کی یہ سستی نظر آتی ہے, یہ سستی نظر آتی ہے پاکستانی حکام کی, یہ کس وجہ سے کہ آج تک پاکستان نے پاکستان کے دشمنوں سے براعت کا اظہار نہیں کیا, پاکستانی حکام نے, عوام نے کیا کسی حد تک, جس حد تک بھی تھی, لیکن انہوں نے ماحول نہیں بنایا. آج ہر وہ شخص جو پاکستان کی ناموس پر جس کی نظر گئے, جیسے آل سعود, شجر خبیثہ آل سعود, یہ شمر زمان جو کچھ اس نے ترکی کے اندر کیا, اس شمر نے اس صحافی کے ساتھ کھل کر ان کی اوریانیت سامنے آ گئی, یہ تو اوریان ہیں اس ظلم و ستم کے اندر. اور پاکستانی حکام نے چونکہ جانتے تھے دشمن دین ہے, دشمن خدا ہے, دشمن قرآن ہیں, جنہوں نے آج عیاشی کے اڈے سایہ کعبہ کے اندر کھول دیے, سایہ پیغمبر کے اندر جنہوں نے فحشا کا سامان کیا لبرلزم کے نام سے, کھلے دشمن اسلام کے, جن کے آج کھلے تعلقات ہیں اسلام دشمن عناصر یعنی یہودیوں سے, اسرائیل کے ساتھ, تمام عرب ممالک نے اس وقت کھلم کھلا اپنی حمایتوں کا اظہار کیا. لیکن دیکھیں پاکستان کی بدبختی, پاکستان کو ان دو دوستیوں نے جن سے پاکستان کو براعت کا اظہار کرنا چاہیے تھا پاکستان نے نہیں کیا, ایک شجرہ خبیثہ آل سعود شمر زمان اور ایک امریکہ یزید وقت, دونوں کے سامنے ننگ و عربی. آپ نے دیکھا کہ دونوں کیسے آئے, ایک امارات کا وزیر خارجہ اور ایک حجاز کا وزیر خارجہ, انہی محرموں کے دنوں کے اندر, دو یا تین محرم یہ آئے پاکستان کے اندر, انہوں نے پاکستانی حکام سے کیوں اتنی جلدی میں ایک دورہ کیا, کیوں؟ کیونکہ اس عبید اللہ کو, اس ہندوستان کے مودی کو, اس قاتل کو تمغہ امتیاز دے چکے تھے یہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ظلم و بربریت کے اوپر مسلمانوں کی. اب پاکستان کے اندر فوراً آئے کہ کشمیر کو امت اسلامی کا مسئلہ نہ بنایا جائے, دونوں کا ایک مطالبہ تھا کہ پاکستانی حکام کو خریدنے آئے تھے, کیونکہ پیسہ لگا ہوا ہے, کیونکہ ملک ان کے حرام کے پیسوں سے چلتا ہے, ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ہر چیز ہم کرائے کے اوپر لے سکتے ہیں, پاکستان کے نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چیز رینٹ پر ہے, ہر چیز پاکستانی حکام سے پیسے دے کر خرید سکتے ہیں. ان کو معاشی مشکلات ہیں لیکن جانتے ہیں یہ بری نہیں ہے دشمنان اسلام سے, بری نہیں ہے. ان کا تغلہ ہے دشمنان اسلام کے ساتھ. انہوں نے آ کر ایک دن کا وزیر خارجہ کے ساتھ بھی بیٹھے, وزیر اعظم کے ساتھ بھی بیٹھے, اور ایک ہی مطالبہ لے کر آئے تھے کہ پاکستان کشمیر کو عالم اسلامی کا مسئلہ نہ بنائے, امت اسلامی کا مسئلہ نہ بنائے. یہ مطالبہ لے کر آئے. اور یہ پاکستان کا یہ تک نہیں کہا, انہوں نے اس اجلاس میں بھی جہاں پہ تمغہ دیا کہا کشمیر ہندوستان کا داخلی معاملہ ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان ہندوستان کے, یعنی پاکستان کا حق نہیں سمجھتے. یہ بدو عرب اس طرح ذلیل کیا انہوں نے, پہلے بھی ذلیل کیا تھا, ہمیشہ ذلیل کرتے ہیں کہ ہمارے ڈرائیور بن جاؤ, ہمارے نوکر بن جاؤ, ہمارے غلام بن جاؤ. پوری پاکستانی ملت کا سر شرم سے جھک گیا تھا جب پاکستان کا یہ حاکم ان قاتلوں کا ڈرائیور بن گیا, شرم سے جھک گئے تھے. اور آج پھر کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں, جیسے فلسطین کی قیمت ان عربوں نے مصر کو دی تاکہ عرب دنیا خاموش ہو جائے, لیکن آج مجاہدین فلسطین و مجاہدین لبنان نے کہا کہ ہم عربوں کے ہاتھوں فلسطین کو بکنے نہیں دیں گے. آج کے یہ شمر عرب کشمیر کی قیمت پاکستان کو دینے آئے ہیں, حکام حکام ہے پاکستان کو. ایک امید اگر پاکستانی جوان کو ہے وہ افواج پاکستان سے ہے, وہ غیرت مند افواج کہ جس نے واقعا خون دیا ہے کشمیر کے لیے. آج جو امید ہے ملت پاکستان کی کہ جن کا دل دھڑکتا ہے, آپ نے دیکھا ابھی کلپ بھی چلا دو دن پہلے کہ وزیر اعظم نے کشمیر کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینے سے انکار کر دیا. اس قدر ڈرتے ہیں یہ ان قاتل عربوں سے, اس قدر ڈرتے ہیں یہ ان قاتلوں سے, ان زانیوں سے, ان شرابیوں سے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کشمیر کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینے سے انکار کر دیا. نہیں, ابھی تو ٹوک کے گئے تھے, ابھی تو یہ شمر آئے تھے ہمیں بتانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین اور غیر دین کو ملا کر چلتا ہے, لبادہ دین میں عمل شمر انجام دیتا ہے. بس ولایت اور براعت دونوں ضروری ہیں. آج پاکستان کے پاس راستے کھلے گئے, ایسا نہیں ہے کہ آج کے یزید کے ذریعے ہی پاکستان کی مشکل حل ہوگی. پاکستان کے پڑوس میں انرجی کے ذخائر موجود ہیں, ایران کے پاس گیس اور تیل کے ذخائر موجود ہیں, لیکن یزید وقت پاکستان کو اجازت نہیں دیتا کہ آج مرکز ولایت سے کوئی حمایت ہو. یزید وقت کی اجازت نہیں گیس ہے. ترکی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, روس موجود ہے, یہ چین موجود ہے, یہ مستقل ممالک ہیں, روس, ترکی, چین, ایران مستقل ممالک ہیں, ظالموں کے آگے جھکتے نہیں ہیں, ظالموں کا پیسہ اپنی قوم کو نہیں کھلاتے یہ ممالک, قاتلوں اور شرابیوں کی بات نہیں مانتے یہ ممالک, یہ مستقل ممالک ہیں, ان کی طرف جایا جا سکتا ہے. اگر جانے ہوئی بات, اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد مرد بنو, قاتلوں, زانیوں, شرابیوں سے تو جان چھڑا ہوگی. ٹرمپ کے مشورے پر, دنیا کے دیوانے ترین, پاگل ترین صدر کے مشورے پر آج آل سعود کے ساتھ جڑے ہیں. اس کی بات اس کے ملک کے لوگ نہیں مانتے. یہ براعت ضروری ہے, یہ براعت ضروری ہے. بس جو براعت نہیں کی, وہ براعت نہ کیے جانا امامت کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے. عصر عاشور و شب عاشور تک فقط ولایت کافی نہیں ہے, ولایت کے دشمنوں سے براعت بھی کافی. آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں, آج ولایت کے دشمن کون ہیں, آج امامت کے دشمن کون ہیں, دشمن کی زبانی سمجھنا ضروری ہے. جیسے یہ دونوں شمر جب پاکستان آئے انہوں نے کہا کہ کشمیر کو عالم اسلامی کا مسئلہ نہ بنایا جائے, امت اسلامی کا مسئلہ نہ بنایا جائے, فوراً سمجھ لو دشمن کی زبان سے سمجھ لو اس کا مقابلہ یہی کہ کشمیر کو امت اسلامی کا مسئلہ بنایا جائے. اور ہم اپنے ان سنی بھائیوں کے ساتھ کہ جن پر 70 سال سے ظلم ہو رہا ہے, حسین ہم سے کہتا ہے کہ فرش عزب پر اس ظالم کی ممانعت کرو اور ان مظلوموں کا ساتھ دو. حسین کل بھی ظلم کے خلاف تھا, حسین آج بھی ظلم کے خلاف ہے, اور عزادار حسینی کو یہ تولہ اور یہ تبرہ حسین سے سیکھنا ہوگا, تبرہ سیکھنا ہوگا. اور حسین شدید ہیں براعت کرنے میں. ہم کیسے وہ جاتے ہیں, حسین بہت شدید ہیں. آپ دیکھیں جیسے بدر کے اندر وہ جو سامان آیا تھا جنگ بدر کے اندر, یاد ہوگا آپ کو یہ واقعہ کہ ایک لشکر مکہ سے جا رہا تھا, قریش کا لشکر تھا, تجارتی لشکر تھا. رسول اللہ نے وہ لشکر روک کر اس کا سارا سامان ضبط کر لیا تھا, سارا سامان. دیکھیں شدت دکھاتے تھے دشمنوں کے خلاف, شدت ہے. اشد علی الکفار والرحماء بینہم, نبی کے انصار یہ ہیں جو ظالموں کے ساتھ شدید ہیں, کافروں کے ساتھ شدید ہیں, اور آپس میں رحم دے ہیں مومنین کے ساتھ, رحم دے ہیں لیکن کافروں کے ساتھ شدید. سارا سامان اس قریش کے قافلے کا, تجارتی قافلہ تھا, نبی اکرم نے ضبط کر لیا. اسی طرح سید الشہداء نے بھی راستے میں جب مکے سے نکل رہے تھے تنعیم کے مقام پر, اس سے آگے آئے تھے, اور وہاں پہ ایک کاروان یمن سے دمشق جا رہا تھا, یمن سے دمشق جا رہا تھا. اس کاروان کو سید الشہداء نے روکا تھا. پورا کاروان امیر شام کا تھا, امیر شام یہ لے کے جاتا سارا سامان رکھوایا, کیونکہ وہ اونٹ کسی اور کے تھے. تو سید الشہداء نے ان سے کہا تھا اگر ان اونٹوں کو لے کے جانا چاہو تو تم واپس جا سکتے ہو, اور اگر میرے کاروان میں آنا چاہو تو کاروان میں بھی آ سکتے ہو, کہ اکثر چلے گئے تھے. اور اس کو کرایہ تک کا کہا تھا کہ میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں, مجھے یہ اونٹ بھی درکار ہیں, کیونکہ دشمن کافر حربی کے ساتھ تھا, دشمن تھے. سید الشہداء نے سارا سامان ضبط کر لیا تھا اور ان کے اونٹ بھی پھر کچھ قافلے میں شامل ہوئے. بس آج یہ چاہیے, ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد. بس یہ جو ہمیں ملتا ہے کہ یہ وفا جو ثانیہ زہرا کو چاہیے تھی, یہ جو واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ شب عاشور نافع بن ہلال نے یہ صدا سنی تھی کہ ثانیہ زہرا ہماری وفا کے اوپر شاید یقین نہیں رکھتی, کیونکہ انہوں نے سید الشہداء سے کہا تھا کہ جناب زینب نے کہا تھا کہ اے حسین, اے بھیا, کیا یہ ناصر آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے؟ جناب زینب نے یہ فرمایا تھا. اور نافع بن ہلال نے یہ بات جب سنی فوراً دوڑے ہوئے آئے حبیب کے پاس, کہا حبیب حبیب حسین کی بہن کو شاید ہماری وفا پر یقین نہیں ہے, حبیب ابھی فوراً جانا ہوگا اور حسین کی بہن کو یہ بتانا ہوگا. فوراً گئے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے لشکر کو لے کر جا کے کہ اے حسین ہمیں ابھی اجازت دیجئے جنگ کی, کہ ہم جنگ پر جا کر, آج الوداع کہنے نہیں آئے تھے ہم آپ کو, عصر عاشور الوداع کہنے کا وقت نہیں ہے, روز عاشور شب عاشور الوداع کہنے کا وقت نہیں ہے, ہم لبیک کہہ کر ابھی ابھی اپنی جانوں کی قربانی ثانیہ زہرا اور آپ کی بہن کے سامنے دینا چاہتے ہیں. ابھی شب عاشور اے حسین ہمیں اجازت دیجیے, اتنے جہاد دیجیے تاکہ ہم ثانیہ زہرا کو بتا سکیں کہ ہم حسین کے آخر تک ساتھ ہیں. آج شب عاشور جناب زینب آپ سے کیا مانگ رکھی ہیں؟ آج کسی فرش عزا پر آپ سے کیا مانگ رکھی ہیں؟ آج عزادار سے آج 1441 ہجری کی کربلا میں بھی آج کے یہ یزید اور آج کے یہ شمر اور آج کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آج ثانیہ زہرا فرش عزا پر ان کی نگاہیں کیا؟ آج ناصر حسینی ثانیہ زہرا کہاں ڈھونڈ رکھی گئے؟ فرش عزا پر ڈھونڈ رکھی گئے. ہمیشہ نو محرم کو میں یہی کہتا ہوں کہ آج فرش عزا پر مصائب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ مصائب سے پہلے, مصائب سے پہلے آج ثانیہ زہرا کو عزادار نے اپنی دشمنوں سے براعت اور اپنے امام زمانہ سے ولایت کی گواہی دی. ایک شعار بلند کر رہے ہیں. کیا شعار؟ الوداع کا شعار نہیں بلند کر. عجیب بات ہے, عصر عاشور جب عین اس وقت سید الشہداء نے ناصر مانگے, ہم الوداع کا شعار بلند کر کے چلے جاتے ہیں. آج حسین, حسین کو دو پیاسے تھیں, ایک پیاس حسین کو پانی کی تھی اور ایک پیاس لبیک کی تھی, ایک پیاس ناصر کی تھی, اور وہ پیاس آج وارث حسین ابن علی آج شب عاشور فرش عزا پر بیٹھا ہوا عزادار یہ پیاس بجھا سکتا ہے. آپ سے میرا یہ تقاضا ہے, آج ثانیہ زہرا کو اپنے عہد کے وفا کرنے کا یقین دلانا ہے, اور وہ کس نعرے سے ہوگا؟ لبیک یا حسین کے نام سے. میں یہاں سے ایک شعار بلند کروں گا لبیک یا حسین کا. آپ کے اندر جتنی براعت ہے دشمنان عزاداری سے اور جتنی ولایت ہے حسین ابن علی سے اور امام زمانہ کے ساتھ، آج زینب اولیہ کو اس کا مظاہرہ دکھانا ہے، فرش اعظم پر آ کر زینب کو بتانا ہے آج کل حبیب اگر چھوڑ کر نہیں گیا تھا اپنے زمانے کے امام کو تو اے زینب اولیہ آج عصر عاشور و آج شب عاشور ہم آپ کو اپنی وفا کا عہد لبیک یا حسین کی ان صداؤں سے کرنے جا رہے ہیں کہ عباس ٹاؤن کی یہ لہریں یہ ہوائیں جا کر زینب اولیہ کو یہ ڈھارس دلائیں گی کہ یہ فرش عزا پر آنے والا یہ عزادار لبیک یا حسین کی اس گونج کے اندر مجھے بتا رکھا ہے کہ آج کا شبر بھی نابود ہوگا، آج کا یزید بھی نابود ہوگا، آج کا امریکہ بھی نابود ہوگا، آج کا آل سعود بھی ڈوبے گا لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ، ایک صدا میں بلند کروں گا اپنی مکمل طاقت کے ساتھ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، فقط حسین کے ساتھ نہیں بلکہ آج کے امام یعنی اس مہدی برحق کے لیے بھی لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، یہی صدائیں، یہی صدائیں سادیہ زہرا کو شب عاشور درکار تھی، نافع بالہلال آ گئے سید الشہداء کی بارگاہ میں، خیمہ حسینی میں جب سارے انصار کو جمع کیا گیا تو حسین نے یہی کہا تھا کہ اے حبیب یہ تیری شہادت کا مقام ہے، اے زہیر یہ تیری شہادت کا مقام ہے، ایک ایک شہید کو وہ مقام بتایا، اور حسین نے عجیب وقت دیکھا شب عاشور ایسی شب تھی کہ کل یہ بچے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھ پائے، ارے کل حسین کے بچے یتیم ہو گئے اور آج حسین نے اہتمام کیا، ایسی عجیب شب ہے کہ آج تو فقط شب ہے اور کل یہ شام غریب ہوگی، اور وہ وقت جب آ گیا تو حسین نے کہا بہنا ذرا مجھے اپنا وہ پرانا لباس تو دے دو جو لباس مجھے تم سے لینا تھا، کہا کہ ارے یہ اما نے کہا تھا کہ جب حسین پر وہ وقت آئے گا تو حسین وہ لباس کوہن تم سے مانگے گا، ارے بھیا کیا وہ وقت آ گیا، ارے عجیب ودا ہے تاریخ کے چند ودا ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جا سکتے، کہا کہا ہاں ہاں بہنا وہ وقت آ گیا، حسین کو لباس دیا بہنا نے، حسین نے کیا کیا عزادار نے سید الشہداء لباس کو مختلف جگہوں سے پھاڑنا شروع کر دیا، اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، بہن نے پوچھا ارے یہ لباس تو پہلے ہی کونا ہے، ارے اتنے سوراخ کیوں کر رکھے گئے، ارے جگہ جگہ سے بھاڑ کیوں رکھے گئے، جانتے ہو حسین نے کیا جواب دیا، کہا بہنا مجھے معلوم ہے میرا کس کمینے دشمن سے واسطہ ہے، میں جانتا ہوں ارے جب مجھے شہید کر دیا جائے گا تو یہ میرے لاشے پر آ کر میرا لباس نوچیں گے، ارے میں نہیں چاہتا کہ لقائے الہی کے بعد میرا جسم اوریان کو میں اس لیے پھاڑ رکھا ہوں شاید بھٹا ہوا لباس دیکھ کر، ارے میرے تن پر یہ کپڑا رہ، ارے یہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا کہ میں ودا چاہتا ہوں، بیبیوں سے عجیب ودا تھا، تمام بیبیوں نے حلقے میں لیا اور حسین کو کہا کہ سلام کرتے ہیں، زینب نے چومنا شروع کیا، کبھی پیشانی کا بوسا لیتی ہیں، کبھی سر کا بوسا لیتی ہیں، کبھی گردن کا بوسا لیتی ہیں، ارے زینب نے اتنی مرتبہ چوما کہ حسین نے کہا ارے 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 زینب اس قدر کیوں ہمدردی ہے، کہا یہ فقط میں نہیں چوم رہی یہ گردن پر مختلف بوسے فقط میں نہیں کر رہی، اے بھیا یہ اما زہرا کا بوسا گئے، یہ نانا کا بوسا گئے، یہ بابا کا بوسا گئے، ارے زینب گردن پر چوم رہی ہے، ارے ودا کرنے لگی، جب ودا کرنے لگی اب حسین میں ایسا وقت آیا جب کوئی بھی سوار پر سوار ہوتا، حسین لگام پکڑتے، حسین سوار کرواتے، ارے وتر الموتور، ارے تنے تنہا حسین نے صدا بلند کی، ارے کہاں ہو میرے شیرو، گنج شہیدہ کی طرف رخ کیا، نظر شمالا و یمینا، نظر یمینا و شمالا، ارے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا اینا اینا زہیر، اینا اینا حبیب، ارے پہلے میں جب پکارتا تھا ایک کو بلاتا تھا سارے چلے آتے تھے، ارے میں تنہا ہو گیا، ارے زہیر تیرا مولا تنہا گئے، ارے عباس، ارے حسین تنہا ہو گیا، اب کوئی نہیں آتا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، وحل من معین یعیننا، حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، حل من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کے لیے جائے، آخری محافظ جا رکھا ہے، ارے دیکھ یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، زلجنا آگے نہیں بڑھتا، کہا اے زلجنا میں نے تجھے صبح سے شام تک تھکایا گئے، ارے آخری فرصت گئے، یہ آخری زحمت دینی گئے، زلجنا نہیں بڑھتا، زلجنا کی نگاہوں کے اشارے سے جب حسین نے نیچے دیکھا، ارے ایک معصوم بچی بیٹھی بھی کہہ رکھی ہے، اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے ابھی تک جو بھی گیا گئے وہ واپس نہیں آیا، اے زلجنا میری آخری امید، ارے حسین نے یہ منظر دیکھا، ارے جو بچیوں کے باپ ہیں جانتے ہیں، اس وقت پر جب بین کیے سکینہ نے، حسین زین سے زمین پر آتے گئے، سکینہ کو گود میں لیتے گئے، کلام کرتے گئے سکینہ کے کان میں، ارے پتہ نہیں کیا کہا، سکینہ کو حوصلہ آ گیا اور کہا اے میری بچی ایسے بین نہ کر، میں نہیں جا سکوں گا، کہا زینب، سکینہ کو سپرد کیا زینب کے، کہا زینب سکینہ کا خیال رکھنا، ارے سکینہ کو جب نیند آئے تو زینب اپنے سینے پر سلانا، ارے یہ سکینہ میرے سینے پر سونے کی عادی ہے، زینب کو سکینہ کے حوالے کیا، زلجنہ کو لے کر جب آگے بڑھتے گئے، کیا دیکھتے گئے، زینب خیمے سے باہر آتی گئے، کہا جب پلٹ کر دیکھا کہ زینب آ رہی ہے پیچھے پیچھے، کہا زینب جب تک میں زندہ ہوں، جب تک کوئی بھی خیمے سے باہر نہ آئے، کہا اے حسین اگر آپ جا رہے ہیں تھوڑا آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو ہلائیے، محل المحلا یبن زہرا، ارے اے زہرا کے بیٹے اتنی جلدی بھی کیا گئے، محل المحلا یبن زہرا، ذرا آہستہ آہستہ چلیے تاکہ آپ کے اس چاند جیسے چہرے کی زیارت زینب کر سکے، عجیب ودا کیا تھا، ارے حسین نے ایسی جنگ کی ہے، وہ جنگ زینب نے دیکھی، ارے کوئی ایک مقابلے میں نہیں آیا، جب دیکھا کہ حسین کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، تیروں کی بارے، ارے نیزوں کی بارے، ارے ایک وقت ایک لشکر نے تلواروں سمیت ایسا حملہ کیا، حسین دین پر زمین پر ایسے آئے کہ حسین نہ دین پر تھے نہ زمین پر تھے، ارے زین و زمین کے درمیان، ارے نیزوں کے بستر پر حسین کی صدا بلند ہوئی اور ایک خاطف غیبی نے صدا دی، ارجعی الی راضیت مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیت مرضیہ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ہی القلب الماتم.